اللہ جمعیوں ولا تفرقو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ نہ کرو. اس تفرقہ نہ کرو کا مطلب ہے جھگڑا نہ کرو، نہیں وہ جھگڑا مطلب نہیں ہے وہاں پر، نہ وہاں پر لا تنازعو کا مطلب جھگڑا ہے، لا تفرقو کا مطلب جھگڑا ہے. ان دونوں کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اور کانٹیکسٹ یہ کہہ رہا ہے ان سے، کہہ رہا ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو. بس مضبوطی سے تھامے رہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مضبوطی سے اطاعت کرتے رہو. زندگی میں اپنی منمانی کرنے کی کوشش مت کرو. اگر زندگی میں اپنی منمانی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ادھر فرماتا ہے لا تفرقو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامے رہو گے تو یقیناً جھگڑے کے اندر پڑو گے. اور یہاں پر بھی بالکل یہی فرمایا، فرمایا اطیع اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اس کا مطلب یہ، اگر کوئی اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت سے نکلے گا، خود بخود جھگڑا بنے گا، خود بخود لڑائی ہوگی. اب آپ ہمیں کیا سوچ رہے ہیں؟ ہم یہ سوچ رہے ہیں مومنین کا اجتماع لڑ کیوں رہے ہیں؟ عزیزان محترم، اگر یہ مومنین کا اجتماع ہوتا تو لڑائی ہونے کا سوال ہی نہیں تھا. خدا تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، ولا تفرقوا. تو اگر آپ اللہ کی رسی سے مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے تو جھگڑے کا تو سوال ہی نہیں تھا. ادھر فرمایا اطیع اللہ و رسولہ ولا تنازعوا، اللہ کی اطاعت کرو، اس کی رسول کی اطاعت کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو نہیں. اس کا مطلب ہے اگر آپ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے تو جھگڑے کا سوال ہی نہیں تھا آپ کے اندر. بس اگر کوئی مجھ جیسے آدمی سے پوچھے جو ہماری قوم متفرقہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ نہ دولت ہے نہ طاقت ہے، اس کی وجہ ایک سادہ سی وجہ ہے، یہ اللہ کے قانون کے سامنے اپنی منمانی کرنے میں مشغول ہے. اور جب تک اپنی منمانی کرتے رہیں گے ان کے اندر اتحاد نہیں آئے گا، مطمئن رہیے کہ اتحاد نہیں آئے گا. اب قرآن کریم کی ایک اور آیت کریمہ کو ملا لیتے ہیں. پہلے میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پورا عرض کر دوں.
نعرہ سلام
محمد
آئے کر. میں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعو، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. فتفشلو، اگر اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اندر جھگڑا نہیں ہوگا، اگر اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تمہارے درمیان جھگڑا ہوگا. اگر جھگڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ فرمایا فتفشلو، پھر تم فشل ہو جاؤ گے. فشل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اگر کسی کے اوپر فالج کا حملہ پڑ جائے تو جس جسم کے حصے اوپر فالج کا حملہ پڑتا ہے اسے ہم کہتے ہیں فشل ہو جانا. فشل ہو جانا یعنی بے اثر ہو جانا. اب ہاتھ ہے لیکن طاقت نہیں ہے، ٹانگ ہے لیکن چلنے کی صلاحیت نہیں ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا نہ کرو. اگر تم نے جھگڑا کیا تو کیا ہوگا؟ تب شلو، بے اثر ہو جاؤ گے. کیا قوم کا بے اثر ہونا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آپ دیکھ رہے ہیں قوم بے اثر ہو گئی ہے. بے اثر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ہم لوگ پاکستان میں کم از کم 2.5 سے 3 کروڑ ہیں، بے اثر 2.5 سے 3 کروڑ، اور ہم سے کہیں کم اپنا اثر دکھا پائے گا مادیات کے میدان میں. ہم مانویات کے میدان میں اپنا اثر نہیں دکھا پا رہے جبکہ وہ مادیات کے میدان میں اپنا اثر دکھا پا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہم مانویت میں اتنے بھی مضبوط نہیں ہو پائے کہ اس مادی کے برابر ہی اپنی طاقت دکھا دیتے ہیں. دیکھیے کھل کھل کے بات کر لیجئے، بالکل صاف، ہم 2.5 سے 3 کروڑ ہیں. ہماری طاقت مادی نہیں ہے نہ سیاسی ہے، ہماری طاقت مانوی ہے. ہم حق اہل بیت کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو کسی مانویت کے نام پر کھڑی نہیں ہوئی ہیں، وہ صرف مادیات کے نام پر کھڑی ہوئی ہیں. مثال ابھی کم سے کم ایک جماعت کی مثال ہمارے سامنے آغا خانی جماعت کی مثال ہے، صرف اور صرف مادیات کے نام پر ہیں، کوئی مانویت نہیں ہے، مطلقاً مانویت کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن ان کا اثر اس پاکستان کے اندر ہماری 2.5 کروڑ جماعت کی مانویات سے زیادہ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیا میں یہ نتیجہ نکالوں کہ مانویات کی طاقت مادیات سے کم ہے؟ نہیں، نتیجہ یہ نہیں ہے. نتیجہ یہ کہ اس 2.5 کروڑ کے پاس اتنی مانویت نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی مادیت کا مقابلہ کریں. مشکل یہاں پر ہے. قانون یہ قانون ہے، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اس کا مطلب ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے جھگڑا نہیں آئے گا، لیکن تم نے اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کی، تمہارے درمیان جھگڑا آ گیا، اگلا کیا ہونا تھا؟ فتفشلوا، تو تم فشل ہو جاؤ گے، تم بے اثر ہو جاؤ گے. آگے بات کیا ہے؟ وہ تذهب ریحکم، قرآن کریم نے بہت خوبصورت مثال دی ہے، لفظی ترجمہ ہے فتذهب ریحکم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ہوا اکھڑ جائے گی کیا مطلب؟ آندھی اگر مضبوطی کے ساتھ آئے تو وہ دیواروں اور عمارتوں کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن اگر ہوا کے اندر طاقت نہ ہو تو پھر ہوا انتہائی بے اثر چیز ہے. کہا تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تمہاری ہر چیز بے اثر ہو جائے گی، تم ہوا کی طرح رہ جاؤ گے جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اچھا اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو ریورس کر دے، یہ جو پروسیس، یہ تو خراب ہو گیا، اللہ کی اطاعت نہیں ہوئی، جھگڑا ہو گیا، فشل ہو گئے، ہوا اکھڑ گئی، اب کوئی چاہتا ہے اس کو پلٹا دے تو کیا کرے؟ قرآن کریم نے فرمایا اس کا بھی راستہ ہے، اس کے دو راستے ہیں. آئے کریمہ کی ابتدا لے لیجئے، فرمایا تھا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، جھگڑا نہ کرو ورنہ فشل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اگر اس کو کوئی ریورس کرنا چاہے دو راستے ہیں، ایک صبر، دوسرا غور و فکر. دونوں کی تشریح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قوم بنی اسرائیل کی داستان میں ہمارے لیے بہت ساری دروس موجود ہیں. اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کرے، قوم بنی اسرائیل کی داستانیں اللہ نے بلا وجہ میں بار بار قرآن میں بیان نہیں کی ہیں، اس میں بہت سارے دروس ہیں ہمارے لیے. قرآن کریم نے قوم بنی اسرائیل کے سارے واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح انہوں نے طاقت پکڑی تھی، کس طرح ان کو فضیلتیں ملی تھیں، کس طرح اپنے نبی کی بات میں مخالفت کرنے لگے اور اس کے بعد ذلیل و خوار ہو گئے. پھر ایک جگہ پر پہنچ کر اس دور کے یہودیوں کا تذکرہ کیا، نبی کے دور کے یہودیوں کا، اور یہ جملہ ارشاد فرمایا. یہ جملہ خود ایک قانون ہے، قوم یہود کے لیے قانون. فرمایا تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا. صریح ترجمہ یہ ہے، تم اس قوم یہود کو اکٹھا سمجھو گے جبکہ ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یہ اکٹھے نہیں ہیں. اگر آج کوئی قوم یہود کو دیکھے تو ہمارے دوست احباب ہم سے آ کر کہتے ہیں قوم یہود یہ کر لیا، ان کو نہیں معلوم قوم یہود کیسی قوم ہے. قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، فرماتا ہے تحسبہم جمیعا، تم انہیں کو دیکھو گے تو تمہیں اکٹھے لگیں گے، تمہیں ان کی آرگنائزیشن بہت مضبوط لگے گی. برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ یہود نے اپنے انبیاء سے جو دو اچھی چیزیں سیکھی تھیں وہ سیکریسی اور آرگنائزیشن ہے، رازداری اور نظم و ضبط. انہوں نے ان دو چیزوں کو منفیات کے اندر استعمال کیا. تیسری چیز عرفانیات تھی، یعنی اگر پورے کو جمع کرنے کی کوشش کریں، قوم یہود نے تین چیزیں انبیاء سے سیکھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد میں آنے والے جانشینوں سے. ایک عرفانیات جس کو اس وقت جادو میں تبدیل کر دیا، دوسرا نظم و ضبط اور رازداری. تینوں چیزوں کو شیطانی کاموں میں استعمال کر دیا، تینوں چیزوں کو شیطانی کام میں، رسول خدا کے آتے آتے تک تینوں چیزیں شیطانی کام میں استعمال ہو رہی تھیں. جب یہ تین چیزوں کو لے کر شیطان کے کام میں گھسے تو دیکھنے والا سمجھتا ہے بہت آرگنائز ہیں یہ لوگ. ان کی تین چیزیں ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گی، مثال کے طور پر آپ جب بھی قوم یہود کے بارے میں بات کریں گے آپ کو لگے گا بہت منظم ہیں، بہت سیکرٹ ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں، اس اپنے نام نہاد جادو کی بنیاد پر. قرآن کریم ان تمام وہم و گمان کے اوپر پانی پھیر رہا ہے، کہہ رہا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے. تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا، تم ان کو اکٹھا سمجھ رہے ہو لیکن ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. کیوں ایسا ہے؟ اب میں جہود سے نکل جاؤں، اس کو اپنے لیے قانون بنا لوں. اگر کسی قوم کے دل بکھرے ہوئے ہوں، ظاہر میں اکٹھی نظر آئے یا ظاہر میں بھی پراکندہ نظر آئے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دل بکھرے ہوئے کیوں ہوتے ہیں؟ قرآن کریم فرمایا تحسبہم جمیعا، تم اس قوم کو اکٹھا سمجھ رہے ہو، وہ قلوبہم شتا، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. تو کسی قوم کے دل کیوں بکھر جاتے ہیں؟ پروردگار فرماتا ہے وذالک، اور یہ جو دل بکھرے ہوئے ہیں کیوں ہیں؟ بانہم قوم لا یعقلون، اس کی وجہ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے اس کی صلاحیت سے محروم ہے، اس میں فکر نہیں ہے، اس میں عقل نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ اگر آپ ہم سے یہ کہیں ہماری قوم بکھری ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے آپ خود اعتراف کر رہے ہیں ہماری قوم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی ہے. قرآنی آیت ہے تحسبہم جمیعاً, تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو, وہ قلوبہم شتا, ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں. کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعقلون, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قوم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں, فکر نہیں کرتے, شعور نہیں ہے ان کے پاس. یہ پہلا راستہ. اگر آپ کو کسی قوم کو متحد کرنا ہے, قرآن کریم نے راستہ بیان کر دیا, ان کو سوچنے سمجھنے کی طرف لے کر جاؤ, ان کو فکر اور شعور کی طرف لے کر جاؤ. یہ سوچیں سمجھیں گے نہیں, کبھی بھی متحد نہیں ہوں گے. اب بدقسمتی سے ہم نے راستہ کیا نکالا ہے, اپنے راستے کو بھی دیکھ لیجئے. ہم نے یہ سمجھا ہے بہت معذرت کے ساتھ, ایشوز کی سیاست پر قوم متحد ہو پائے گی؟ کبھی بھی نہیں. کوئی الہی نبی یہ کام نہیں کرتا جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہے حادثات کی سیاست سے قوم متحد ہو جائے گی. آج تک اللہ کی سیاست میں ایسا نہیں ہوا ہے, یہ شیطانی سیاست میں ہوتا ہے. خدائی سیاست میں حادثات کی سیاست سے قوم متحد نہیں ہوتی ہیں. خدا نے متعال فرماتا ہے اگر تم ان کو متحد دیکھنا چاہتے ہو, ان کے عدم اتحاد کی بجائے بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ, اس کی بجائے یہ لوگ سوچتے سمجھتے نہیں. اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کہہ رہا ہے تم اپنی قوم کو متحد کرنا چاہتے ہو, تمہارے پاس صرف ایک راستہ ہے, اس قوم کو فکر و شعور کی طرف لے کر جاؤ. یہ قوم فکر و شعور کی طرف گئی, خود بخود متحد ہو جائے گی. قوم بنی اسرائیل کی طرح اس کو مت کرو. اب مجھے بتائیے فکر اور شعور دینے کے کتنے ادارے ہیں ہمارے پاس؟ کون فکر و شعور دے رہا ہے؟ پھر میں عرض کروں گا ہم لوگ حادثاتی سیاستوں پہ کھیل رہے ہیں, اور اگر اس کو اور تلخ جملہ بناؤں تو ہم لوگ جنازوں کی سیاست پہ کھیل رہے ہیں. اس طرح خدا کی قومیں نہیں بنتی ہیں. کسی نبی نے اپنے قوم کو ان جنازوں کے اوپر کھڑے ہو کے نہیں بنایا, فکر کے ذریعے سے بنایا. دوسری چیز جو قوم بنانے کے اندر مؤثر ہے, اسی آئے کریمہ کی طرف واپس آئیے, سورہ انفال کی 46 آئے کریمہ, اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم واصبروا, صبر کرو. اس کا مطلب ہے کسی قوم کو متحد کرنے کے سے پہلے اسے صبر کی عادت دلانی پڑے گی. قوم کے اندر صبر نہ ہو قوم متحد نہیں ہو سکتی, اور اس کے اپنے اسباب ہیں. ایک دو کی طرف اشارہ کرتا چلوں, ایسا نہ ہو کہ کوئی بات کہیں جس کے اوپر دلیل نہ ہو. درود بھیجے محمد و آل محمد. بے صبری قوم متحد نہیں ہوتی, بے صبری قوم منتشر ہو جاتی ہے. قوم بنی اسرائیل کی مانا, قوم بنی اسرائیل کی صفتوں میں سے ایک صفت آپ کو بے صبری نظر آئے گی. کن کن مقامات پہ بے صبری ہے ذرا دیکھیے گا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے باہر نکلے, دریا کے کنارے پر پہنچ گئے, آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج تھی, ایک دم سے چلا اٹھے اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ یہ بے صبری نہیں ہے, قوم کی بے صبری ہے. صبر نہیں کر پائے کہ اللہ کا نبی ان کے ساتھ ہے, اللہ کی دی ہوئی طاقت اس کے پاس ہے, اللہ کے معجزات کو مسلسل دیکھتے رہے, اس کے بعد نبی کے سر پہ چلانا شروع کر دیا کہ اے اللہ کے نبی یہ کیا ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا صبر کرو, خدا ہمارے ساتھ ہے, ان اللہ معنا, خدا ہمارے ساتھ ہے. تم کیوں بے صبری دکھاتے ہو؟ یہ ایک موقع بے صبری کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر تشریف لے گئے پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنے کے لیے, کتاب تورات کو دریافت کرنے کے لیے لینے کے لیے. حضرت موسیٰ وہاں پہ تشریف لے گئے, 30 کا پروگرام تھا, 40 وہاں پہ صبر کیا, 10 پر قوم بے صبری ہو گئی. صبر نہیں کیا, صبر نہیں کیا, عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے. اور وہ عذاب یہ تھا کہ ان کو بچھڑے کی پرستش کرنی پڑ گئی, بچھڑے کی پرستش کی. اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس قوم سے لڑو, قوم امالکہ سے, کہا ہم نہیں لڑیں گے, تم جاؤ تمہارا خدا جائے ان سے لڑے, پھر بے صبری دکھائی. اگر مضبوط دشمن کے مقابلے میں صبر دکھا دیتے, ذرا تصور کیجئے گا, مضبوط دشمن کے مقابلے میں صبر دکھا دیتے اور دوسرا اپنے نبی کی غیبت پہ صبر دکھا دیتے تو کامیاب ہو جاتے. لیکن قوم بے صبری قوم ہے, بے صبری قوم تھی, نبی کی 10 کی غیبت برداشت نہیں کر سکے. جب برداشت نہیں کر سکے تو انجام کیا ہوا؟ پھر کوئی ترقی نہیں ہوئی, اتنے پست ہو گئے کہ بچھڑے کی عبادت کرنے لگے. آپ سمجھ رہے ہیں غیبت کے اندر صبر نہیں دکھائیں گے تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یہ حشر ہوگا. اگر ہم نے اپنے امام کی غیبت میں صبر نہیں دکھایا، نہیں کہنا چاہ رہا بدقسمتی سے ہم بے صبری کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اگر ہم نے صبر نہیں دکھایا اور ہم شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں بچھڑے کی عبادت کی پستی جھیلنی پڑے گی. اور اگر یہ تغ جملہ اور بولتا چلوں کہ نہیں معلوم کتنے لوگ اس بچھڑے کی عبادت کی پستی میں گرفتار ہو چکے ہیں. رسول خدا نے فرمایا تھا تم اور بنی اسرائیل ایک ہی مقدر رکھو گے، اگر بنی اسرائیل ایک سوراخ میں بھی گئے تو تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے. اس کے مطلب کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بس دوسری چیز جو قوم کو فتح دلاتی ہے، کامیابی دلاتی ہے، وہ صبر ہے. پہلی چیز ہے غور و فکر کرنا. فرماتے ہیں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. تم سمجھتے ہو یہ قوم متحد ہے، یہ قوم متحد نہیں ہے، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. دوسرے موقع پہ فرمایا واصبروا ان الله مع الصابرين، اگر صبر کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ رہے گا. اب یہ دو قانون اگر آپ نے اختیار کر لیے، سمجھ لیے کہ غور و فکر کرنا اور صبر کرنا قوم کو متحد کرتا ہے، تب ہم اپنی قوم کے اوپر بھی دو چار جملات بول لیں کہ ہماری قوم کس صبر کا مظاہرہ کرے، کس سوچنے سمجھنے کا مظاہرہ کرے تو کامیابی نصیب ہوگی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلا مرحلہ غور و فکر کا ہے. اپنے آپ سے پوچھے گا اس قوم کی فکری تربیت کا کون سا ادارہ ہے؟ کوئی ادارہ ہے؟ دیکھیے کوئی ادارہ ہے تنزیہ کہہ دینا جیسے میں نے کہا یہ بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں. ہمارے پاس فکری تربیت کے ادارے کون کون سے ہو سکتے تھے؟ صحیح، ایک ہمارے پاس یونیورسٹیز اور ہمارا تعلیمی نظام ہو سکتا تھا. بدقسمتی سے ہمارا تعلیمی نظام 100% ہمارے دین سے باہر ہے. یہ ایک ہفتے میں 2 پیریڈ اسلامیات کے رکھ کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ورنہ یہ 100% ہمارے نظام سے باہر ہے. اس تعلیمی نظام سے سوائے بہت کم خوبیوں کے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، چاہے وہ تعلیمی نظام کسی بھی سسٹم کا ہو، چاہے وہ کیمبرج کا ہو، چاہے وہ پرائمری اور سیکنڈری کا ہو، اور چاہے وہ آکسفورڈ یا کوئی اور خان بورڈ اور فلاں فلاں. بدتری کی طرف تو جا رہے ہیں، بہتری کی طرف کوئی نہیں آ رہا ہے. بس تعلیمی نظام سے ہمیں کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ قوم کی فکری نشو نما کے اندر کوئی کردار ادا کریں گے. ہاں ہم خود کوئی جد و جہد کر ڈالیں، یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. دوسری طرف آئیے مدارس کا کردار. آیا مدارس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت ہے کہ وہ قوم کو فکری صلاحیتیں دیں؟ دیکھیے نہیں کہنا پھر آسان ہے، لیکن ایک اور بات سوچیے، مدارس کے اندر جو توانائیاں ہم لگا رہے ہیں اس کے بعد اس کا حشر یہی ہونا چاہیے تھا. جو توانائیاں ہم لگا رہے ہیں، یعنی ہمارے اکثر مدارس، بعض مدارس ہیں بہت اچھے ہیں، لیکن اکثر مدارس یتیم خانوں کسی کیفیت میں ہیں. جو قوم اپنے فکری رہنماؤں کو یتیم خانوں کے اندر رکھے اس قوم کا حشر یہی ہونا چاہیے، اس قوم کا حشر یہی ہوگا. ایک طرف سے آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے فکری رہنما ہیں، دوسری طرف سے ان کو یتیم خانوں میں رکھا ہوا ہے، مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا؟ بس مدارس کی طرف سے معاملہ خراب ہوتا نظر آتا. کچھ مدارس ہیں بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن انتہائی کم اور انتہائی قصبہ پرسی کے عالم ہے. تیسری چیز جو بہت اہم جگہ تھی، اب تھوڑی سی پھر تلخ باتیں کرنی پڑیں گی. تیسری چیز جو انتہائی اہم جگہ تھی، جو قوم کی فکری نشو نما کے اندر سب سے بڑا کردار ادا کر سکتی تھی، وہ خود ممبر عزاداری، بلا شک و شبہ. اچھا اس سے پہلے کہ ہم اس کے اوپر جائیں، ایک اور جگہ پہ دیکھ لیجئے، ایک اور جگہ ہے ہمارے پاس محراب مساجد کے اندر، جو فکری نشو نما کے لیے ایک کردار ادا کر سکتی تھی. اب ہمارے ساتھ مشکل کیا ہے؟ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم نے مسجد کی رہنمائی کے لیے چند غیر تربیت یافتہ افراد کو سارا ٹھیکیدار بنا دیا اور مولوی کو اس کا ملازم بنا دیا. ہم نے یہ کیا ہے، صاف صاف سی بات ہے. ہم نے یہ کہا بھائی ہماری قوم